الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ سے امت میں اختلاف مسائل کے اندر کیوں پایا جاتا ہے، اس حوالے سے متعدد نشستوں میں اس ٹاپک پر، اس موضوع پر بات کرنے کی شروعات کی گئی ہے. اسی سے متعلق آج بھی کچھ معروضات، گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے. دینی علم کو جن افراد نے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ وقت دے کر کے نہیں سیکھا ہے، لیکن ماشاءاللہ دین سے وہ تعلق رکھتے ہیں، بیانات وغیرہ سنتے ہیں، ان کے ذہن میں حالات حاضرہ کے تناظر میں ان کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ابھرتا ہے کہ بھئی جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اللہ ایک، رسول ایک، ہمارا دین ایک، تو پھر یہ علماء میں اور مسائل میں یہ اختلاف کیوں؟ ایک سوال ابھرتا ہے. اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے. اس تفصیل کو ہی عرض کرنے کے لیے متعدد نشستوں کی بات آپ حضرات بار بار عرض کی جا رہی ہے کہ توجہ سے اس کو سنیں اور سمجھیں کہ یہ جس قدر سطحی سوال ہے، اس قدر اس کا سطحی یا آسان جواب نہیں ہے. بعض سوالات بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن جوابات ان کے بہت زیادہ گہرے اور بہت زیادہ تفصیل طلب ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک سوال ہے، 203 یہ اختلافات شروع کیوں ہوئے وغیرہ وغیرہ، کیسے ہوئے وغیرہ. 200-300 سال کی متعدد تاریخی سلسلے کا نتیجہ ہے یہ. تو ہمارے ایک سوال، یعنی یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا، ایک لفظ میں، ایک نشست میں بہت ہی مختصراً اس کا جواب اگر عرض کر بھی دیا جائے تو پوری طرح تشفی اور تسلی نہیں ہوتی. اسی لیے عرض کیا جا رہا ہے اور اس کی تمہید یہاں سے باندھی جا رہی ہے کہ اختلاف جو پایا جاتا ہے، سوال، اس سوال پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اختلاف کیوں پایا جاتا، اس سوال پر، اس سوال کے جواب میں ایک سوال ہے کہ یہ اختلافات دین کے کون سے حصے میں پائے جاتے ہیں، وہ حصے میں جو قطعی ہے یا وہ حصے میں جو ظنی ہے. دین کے دو حصے ہیں. قطعی کا مطلب ہے جو چیزیں دین کی طے شدہ ہیں، جس میں تبدیلی کی، دوسرے امکانات اور احتمالات کی، پاسبلٹیز کی، کا چانس اور گنجائش نہیں ہوتا ہے. قطعی چیزیں ہیں، وہ ثابت ہیں قطعیت کے ساتھ، ان کا مطلب متعین ہے، طریقہ کار متعین ہے، وہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے. جیسے بہت ساری باتیں عرض کی گئی، کلمہ طیبہ ہمارا طے شدہ ہے، توحید کے حوالے سے ہمارے جو عقیدے ہیں اللہ پاک کی ذات اور صفات کے یکتا ہونے میں، اس حوالے سے ہمارے جو عقیدہ ہیں اللہ کی قدرت کو لے کر، علم کو لے کر، اللہ کے اوصاف اور صفات اور کمالات کو لے کر، سب متفق علیہ ہیں، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. حضور کے اخلاق کا اور انسان و بشر ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس میں اہل سنت کا کبھی اختلاف نہیں رہا. ہاں، مرتدین کا اختلاف، قادیانیوں کا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا بے شک اختلاف رہا، لیکن جو امت سے باہر کے لوگ ہیں وہ اختلاف کریں تو اس کا الزام تو امت کے اندر کے لوگوں پہ نہیں آتا. کفار اگر اپنے آپ کو مسلمان کا ٹائٹل دے دیں تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں سمجھا جائے گا نا کہ اختلاف کرنے والے مسلمان ہیں. اور اس بیس پہ کافر اگر مسلمانوں میں خود کو بولے کہ ہم مسلم ہیں، اور پھر بولے کہ ہمارا اسلام مگر اس طرح ہے جو اور مسلمانوں سے مختلف ہے، تو یہی بولیں گے کہ اختلاف وہ کر رہے ہیں، وہ کافر ہیں، ان کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو الزام نہیں دیں گے کہ یہ اختلاف کر رہے ہیں. تو قادیانیوں کا یا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا اور ان کے فالوورز کا جو مسئلہ ہے وہ اسلام سے باہر کی چیز ہے، وہ اندر کی چیز نہیں ہے، لہذا وہ اختلاف میٹر نہیں کرتا. اس میں نمازوں کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، قربانی کا مسئلہ، آپ دیکھ لیں اس کی جو اہمیت ہے. سب کے پاس فجر 2 رکعت ہے، سب کے پاس ظہر 4 رکعت ہے، سب کے پاس زکوٰۃ کے لیے ایک قسم کی تفصیلات ہے، جزوی تفصیلات کو چھوڑ کر کے زکوٰۃ فرض ہے. حج کا طریقہ سب کے پاس تقریباً سیم ہے. تو اب یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ حضرات کو ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل نہیں رہتا کہ یہ جو اختلاف پایا جا رہا ہے یہ ایسے مسائل میں پایا جا رہا ہے جو ظنی ہے، جو قطعی نہیں ہے. जन्नी, जन्नी का मतलब है कि वो ऐसे सोर्स से पहुंचा है जिस सोर्स में ये इम्कान रहता है कि गलत हो, एक 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 परसेंट उसके अंदर गुंजाइश होती है कि ये ऐसा ना हो जैसा हम तक पहुंचा है, या उसके अंदर ये भी इम्कान रहता है कि जो मतलब बाद वालों ने समझा है इसके अलावा दूसरा मतलब भी इसका हो सकता है। ऐसी चीज़ें जन्नी कहलाती हैं, इहतमाली कहलाती हैं। तो ऐसे उमूर में इख्तलाफ है या कतई उमूर में इख्तलाफ है, इस सवाल पे सवाल मैंने अर्ज़ किया था कि जो सवाल पैदा हुआ कि इख्तलाफ होता क्यों है, जवाब ये इख्तलाफ कहाँ होता है, कतई उमूर में या जन्नी उमूर में। तो इसका जवाब है कि भाई कतई उमूर में तो कोई भी इख्तलाफ नहीं करता, सब एक पेज पे हैं, यहाँ पर कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है, तो फिर इख्तलाफ हो रहा है जन्नी उमूर में। अब एक कायदा याद रखने का है कि ये जो जन्नी उमूर में इख्तलाफ हो रहा है, जन्नी चीज़ों में इख्तलाफ हो रहा है, वो दुनिया के हर बाब में पाया जाएगा। दुनिया में किसी भी आप डिपार्टमेंट में देख ले ये बात पाई जाएगी। मिसालें अर्ज़ की गई थी कि एक बीमार जाता है, पेशेंट जाता है हॉस्पिटल को, तो उसकी बीमारी, उसको कौन सी बीमारी है, आज तो मशीनों के ज़रिए से डिसाइड किया जा रहा, मशीनों के बावजूद डॉक्टरों में इख्तलाफ हो जाता कि भाई इसको ये बीमारी है और ये इलाज करना है, दूसरा डॉक्टर बोलता नहीं इसको ये बीमारी नहीं, कोई और बीमारी है, उसका इलाज ये होगा। वकालत, जो अदालतें कायम हैं आज दुनिया भर के अंदर, उनका वजूद ही इख्तलाफात की वजह से, अगर इख्तलाफ नहीं हो तो अदालत भी नहीं। दुनिया की लाखों अदालतों का इन्हिसार वो इख्तलाफ पर मबनी है। मुद्दा एक होता है, मौजू और टॉपिक एक होता है, दो वकील उसी टॉपिक को लेकर के अलग अलग बात कर रहे होते हैं, इख्तलाफ पैदा हुआ तभी तो जाकर के अदालत कायम हुई, अगर इख्तलाफ नहीं तो अदालत भी नहीं। घर के अंदर, माशरे के अंदर, एक शहर के अंदर, एक मुल्क के अंदर, सारी दुनिया के अंदर आप देख लें, जिस सतह पर भी आप अब गौर करेंगे, जन्नी उमूर में इख्तलाफ पाया जाता है। तीन बातें जहां हों, उलमा फरमाते हैं, इससे पहले अर्ज़ किया गया था कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि तीन बातें जहां पर पाई जाएंगी वहां इख्तलाफ ज़रूर होगा। नंबर एक, वो बात ऐसी हो जो जन्नी हो, यानी उसमें एक से ज़्यादा बातों की गुंजाइश हो किसी भी वजह से। नंबर दो, उस जगह जहाँ ये मसला पेश आया है एक से ज़्यादा लोग रहते हों। नंबर तीन, वो अक्लमंद हों, तो इख्तलाफ होगा। अगर ऐसी जगह एक से दो अफराद नहीं हैं तो इख्तलाफ करेगा कौन और करेगा किससे, या एक है लेकिन अकल किसी को भी नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे चलने वाले हैं, समझ बूझ नहीं है, तो कौन करेगा इख्तलाफ। जिसको भी समझ होगी वो बोलेगा नहीं भाई ये सूरत में ऐसा लगता है, ये सूरत में ऐसा लगता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जहाँ पर चंद लोग जमा होंगे और कोई जन्नी सिचुएशन पेश आएगी और वो अक्लमंद होंगे, ज़रा सी भी अकल रखने वाले होंगे, वहाँ पर इख्तलाफ पाया जाएगा। और इख्तलाफ का पाया जाना आयने फितरत है, आयने अकल है, अकल का तकाजा है, वो खिलाफ फितरत नहीं, खिलाफ अकल नहीं। लिहाजा मजहब के जन्नी उमूर में अगर इख्तलाफ पाया जाता है तो उस बुनियाद पर मजहबी लोगों को, उलमा को और उससे जुड़े हुए लोगों से बदगुमान होने की, या फिरकावारियत फैलाने की, या फूट डालने की बात कहना इंतहाई नादानी, इंतहाई अहमकाना बात है। यह ऐसे ही है जैसे पेशेंट के बारे में दो डॉक्टर अपनी अलग अलग ओपिनियंस दें तो हम बोलेंगे तुम फूट डाल रहे हो। यह ऐसे ही है जैसे अदालतें दुनिया कायम करके बैठे तो हम बोलो कि नहीं ये तो अदालतें तो जो है ना फूट डालने के लिए हैं, हालांकि वो जो फूट पड़ चुकी है उसको ख़त्म करने के लिए है। ऐसे ही मसला है दीन के जन्नी उमूर में जो इख्तलाफात पाए जाते हैं उनके अंदर भी। फिर इससे अगला स्टेप अर्ज़ किया गया था कि ये जो इख्तलाफात है बाद के उलमा ने अगर शुरू किए होते तो फिर किसी हद तक उनके बारे में बदगुमानी की गुंजाइश थी भी, लेकिन ये देखें कि ये शुरू कहाँ से हुए हैं। सहाबा के दौर से पाए जाते हैं और सहाबा के दौर में जो इख्तलाफ पाया जाता था मसाइल को लेकर के, उसकी फिर मुतअद्दद रीज़न और वजूहात थे, उसमें से एकाद वजूहात वजह को कुछ हिस्सा जुमा में अर्ज़ किया गया था। अब एक वजह की फिर मुतअद्दद सूरतें बनती है, जैसा कि बार बार अर्ज़ किया जा रहा है, ये तफसील तलब है, ये गोया एक पूरा लेक्चर के मानंद है जो कई सेशंस पर मबनी होता है। तो सहाबा किराम में जो इख्तलाफ था उसके मुख्तलिफ वजूह थे। एक वजह ये थी, जैसे एक मसला पेश आ गया कि किसी औरत को तीन तलाक दे दी गई, अब उसकी जो इद्दत होगी उस इद्दत में उसको नफका मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक सवाल था। इससे पहले जो मिसालें दी गई थी वो और थी, आज की मिसाल और है, वो मसाइल थोड़े मिले जुले होते हैं तो हम थोड़ा सेम समझ लेते हैं। तो वो इससे पहले जुमा में जो मिसाल दी गई थी वो मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा की थी, और ये आज जो मिसाल है मुतल्लक़ा सलास की है। तो एक सूरत हाल ये है कि एक औरत को तीन तलाक़ें हो गई, अब उसको इद्दत गुजारना है, शोहर के निकाह से तो वो एक माना में निकल चुकी है कि अब बाकी रहने की गुंजाइश नहीं है, तो इस इद्दत में उसको नफका मिलेगा, शोहर के ज़िम्मे उसका ख़र्चा देना होगा या नहीं, वो तीन महीने का या तीन साइकिल्स वगैरह का उस मुद्दत तक देगा या नहीं देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरे बहुत से सहाबा इकराम फरमाते थे कि भाई اس مدت میں اس کو خرچہ دے گا شوہر. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں, انہوں نے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ثلاث کے لیے نفقہ نہیں رکھا. حضرت عمر کی رائے ہے کہ نفقہ ہے, حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ نفقہ نہیں ہے, خرچ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نفقہ. اختلاف ہو گیا صحابہ کے درمیان. حدیث پہنچی ہے حضرت عمر کو, پھر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کی وجہ سے قرآن کا حکم نہیں چھوڑ سکتا, جس عورت کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح مسئلہ یاد ہے بھی کہ نہیں. یہ کئی پہلو ہے اس کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں مطلقہ کے لیے نفقے کی بات آئی ہے, نفقے کا حکم آیا ہے. اب وہ ایک طلاق والی کے لیے بھی ہے, دو طلاق والی کے لیے بھی ہے, تین طلاق والی کے لیے بھی. فاطمہ بنت قیس جو بات فرما رہی ہیں وہ اکیلے وہ بات فرما رہی ہیں. اگر یہ بات اتنی عام اور کامن ہوتی کہ سب لوگ اس کو جانتے ہوتے تو پھر سمجھا جاتا کہ قرآن کا وہ جو حکم ہے وہ ایک یا دو طلاق والی کے لیے تین کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ اکیلے یہ بات کہہ رہی ہیں اور قرآن کے خلاف ان کی بات پڑھ رہی ہے, لہٰذا میں ان کی بات کو نہیں مانتا. تو فاطمہ بنت قیس کا مسئلہ یعنی وہ الگ موقف پہ ہیں, اور حضرت عمر, حضرت عائشہ, دوسرے صحابہ اور جمہور امت آج تک یہی مسئلہ ہے کہ نفقہ دیا جائے گا. یہاں اختلاف پایا گیا. اختلاف کی وجہ تھی, وجہ کیا تھی کہ پہلے حضرت عمر کو حدیث کا علم نہیں تھا, دوسرے پھر معلوم ہونے کے باوجود اس حدیث کے قبولیت میں حضرت عمر کو تردد تھا, نہ صرف ان کو تھا حضرت عائشہ کو بھی تھا. پوری طرح ان کا دل سیٹسفائی نہیں تھا اس حدیث کی وجہ سے, تو ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. اور سیٹسفائی کیوں نہیں تھا؟ منمانی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے نہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ اس جیسی بات کو قبول کرنے کے لیے جس اتھنٹک یا جتنے لوگوں کی شہادت چاہیے وہ نہیں ہے. قرآن کا حکم چھوڑنا ہے نا, تو اس کے لیے پھر اکینس میں اتنی طاقتور دلیل چاہیے, وہ نہیں ہے. یہ خالی ایک عورت کی گواہی ہے, یہ اس بنیاد پہ ہم اس مسئلے کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا, تو اس وجہ سے اختلاف پیش آ جاتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے کہ عورت کو اگر غسل کی ضرورت ہو, عورت کو, مرد کی بات نہیں ہو رہی, عورت کو اگر غسل کی ضرورت ہو اور اس کی چوٹی گوندھی ہوئی ہو, اور غسل کی ضرورت کا مطلب فرض غسل وہ کر رہی ہو, جنابت سے, حیض و نفاس سے وہ غسل کر رہی ہو پاک ہونے کے لیے, تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو پوری چوٹی کھولنا ہوگا اور اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ تھا, اور آخر تک وہ اپنے اس فتوے پر قائم تھے, کیونکہ آخر تک اس کے اگینسٹ میں جو حدیث آتی ہے ان کے علم میں نہیں آئی تھی. تو جب یہ بات کہ حضرت عمر کا یہ فتویٰ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اور ازواج مطہرات وہ اس حالت میں ہوتی تھی کہ ہمیں غسل کی حاجت ہوتی تھی اور ہم بغیر چوٹی کھولے ہوئے ہی نہا لیا کرتے تھے, بس پانی کو اس کی جڑوں تک پہنچا دیا, بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. تو چوٹی کا کھولنا ابن عمر کے نزدیک فرض تھا, اس کے بغیر ان کے نزدیک غسل ہوتا ہی نہیں تھا, اور ازواج مطہرہ اور دیگر ساری امت کے نزدیک غسل ہو جاتا تھا. اختلاف پایا گیا مسئلے کے اندر. وجہ کیا تھی اختلاف کی؟ کہ ابن عمر کو حدیث پہنچی ہی نہیں, اخیر تک نہیں پہنچی ان کو بات, تو وہ اپنے اخیر تک اپنے موقع پر قائم رہے. اور ان کے والد کا بھی جو واقعہ آیا اس میں حدیث پہنچی لیکن تردد ہوا تو انہوں نے قبول نہیں کیا, تو اخیر تک اس موقع پر قائم رہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث نہیں پہنچتی ہے, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث یا دلیل مل بھی جائے شرعی تو اس پہ بسا اوقات تردد رہتا ہے, وہ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا خود اس صاحب مسئلہ کا کام ہوتا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اختلاف پیش آ جاتا ہے. ایک اور وجہ ہوتی ہے, کبھی یاد نہیں رہتا کہ کس وجہ سے, مطلب یہ کہ کیا صورتحال پیش آئی تھی, بھول ہو جاتی ہے. زندگی کے اندر ہزاروں واقعات پیش آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے, اور چاروں کے چاروں عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اور غالباً ان کے ساتھ ابو ہریرہ بھی ہیں, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں کیا, باقی سب فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ میں, یہ فرماتے ہیں کہ رجب میں. یہ اختلاف ہوا اور وہ اپنے اپنے موقف پر ہے. پتہ یہ چلا کہ اختلاف پایا گیا, ریزن دیکھا گیا, تو پیچھے ریزن یہ نکلا کہ ابن عمر کو بھول ہو گئی, بھول کی وجہ سے ہو گیا یہ مسئلہ. کبھی ہوتا ہے ضبط کا, یعنی جیسی صورتحال پیش آئی یا جس کے بارے میں ہے واقعے کی پوری تفصیلات, پوری ڈیٹیل کا علم نہیں ہوتا, اور ایک راوی ایک پوری تفصیلات کو جانتا ہے, دوسرا راوی پوری تفصیلات کو نہیں جانتا, اس وجہ سے اختلاف پیش آ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا جنازہ اٹھا اور اس کے گھر والے رونے لگے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. یہ فرمایا کہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. تو حضرت ایک صحابی فرمانے لگے کہ گھر والے اگر روتے ہیں تو بھی میت کو عذاب ہوتا ہے. تو دوسرے صحابی بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بھائی مسئلہ ایسا نہیں ہے، وہ خاص یہودی کے بارے میں تھا، وہ ایک عمومی حکم نہیں تھا، اور یہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو گیا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ غلطی کوئی کرے اور اس کے گناہ کسی کو ملے، سزا کسی کو ملے، رو وہ رہا ہے اور سزا اس کے مرحوم کو مل رہی ہے، میت کو مل رہی ہے، یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہو گئی یہ بات. تو یہاں پر اختلاف پایا گیا. یہ کیوں پایا گیا؟ کہ جن صحابی نے یہ بات نقل کی عام حالات کے اعتبار سے، عام طور سے عمومی حکم کی حیثیت سے، کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے، ورثہ کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ وہ واقعہ عام حکم ہے. آپ علیہ السلام کا یہ فرمان عام لوگوں کے لیے ہے، ہر صورتحال کے لیے عام ہے، لیکن جو واقعے کی پوری تفصیلات کو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس گھرانے کے لیے کہا کہ وہ یہودی گھرانہ تھا. اور پھر اس وقت میں ایک اور وجہ بھی پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ مرنے والے وصیت کر کے مرتے تھے کہ جب میں جاؤں تو میرے مرنے کی شہرت کرانا، نوحہ جو جس کو کہتے ہیں، بیان کروانا جس کو کہتے ہیں، اس کا انتظام ہوتا تھا پراپر، اس کا ایک جلسہ کر کے گھر میں عورتوں کو بلا کر کے اس کے مرنے والے کی خوبیوں کو بیان کر کر کے رو رو کر دھاڑے دھاڑے مار مار کر کے رویا کرتے تھے اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا کرتے تھے، اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں. تو نوحہ کرنا، بیان کرنا اسلام میں بینڈ کر دیا گیا کہ اب یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کرتے تھے اور مرنے سے پہلے کرنے کا حکم دیتے تھے، تو اب وہ مرنے سے پہلے اگر اس کی وصیت کر کے مرتا ہے تو اس پہ گناہ تو آئے گا، تو وہ اس صورت کے لیے خاص ہے، ہر صورت کے لیے عام نہیں ہے. وہ یہاں پر اختلاف پایا گیا اس وجہ سے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دو الگ الگ واقعات کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ جب ہم بڑی یا چھوٹی ضرورت کے لیے واش روم یوز کرتے ہیں تو ہم قبلے کی طرف نہ منہ کرنا جائز ہے نہ پیٹ کرنا جائز ہے. اگر کرتے ہیں تو کعبہ شریف کی بے ادبی کی وجہ سے یہ مکروہ ہوتا ہے. ہم واش روم یوز جب یوز کریں، چاہے ہم کسی بلڈنگ کے اندر ہوں یا ہم کسی کھلے کھیت اور میدان کے اندر ہوں جہاں پہ ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہوں، ہم کعبہ شریف کی طرف رخ نہیں کر سکتے جانتے بوجھتے، کہ ہمیں پتہ ہے ادھر قبلہ ہے، ادھر رخ کر کے بیٹھ گئے یا ادھر پیٹ کر کے بیٹھ گئے، اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کے رسول کو وفات سے ایک سال قبل اس حالت میں دیکھا کہ ایک دفعہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، ایک دفعہ آپ کی پشت قبلے کی طرف تھی، ایک دفعہ چھوٹی ضرورت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک دفعہ بڑی ضرورت کے لیے ہم نے بیٹھے ہوئے دیکھا. باقی صحابہ فرما رہے ہیں، حضور کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، قبلے کی طرف نمو کر کے بیٹھ سکتے ہو نہ پیٹ کر کے بیٹھ سکتے ہو. تو صحابہ، اکثر صحابہ یہ فرما رہے ہیں، اور جنہوں نے حضور کو اس حالت میں دیکھا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں. اختلاف تو پایا گیا، وہ کہتے ہیں جائز ہے، یہ کہتے ہیں نہیں مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. اختلاف کی وجہ کیا نکلی؟ کہ ان کے پاس، کچھ صحابہ کے پاس میں، اکثر صحابہ کے پاس میں ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی دلیل ہے، آپ کا ارشاد ہے، دوسرے صحابہ کے پاس میں فعلی دلیل ہے جو آپ کا کام ہے، آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اب مسئلہ آ گیا کہ قولی دلیل فعلی دلیل جمع ہو گئی، تو قولی دلیل کو اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ قانون ہوتا ہے، فعلی دلیل کو اختیار نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ قانون نہیں ہوتا، اس میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ حضور کے ساتھ خاص ہو. اب یہ واقعے کے اندر آپ دیکھیں، جس کا وجود کعبے سے افضل ہو اس کے چہرہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، اس کا پشت کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو خصوصیت حناف جو ہے اس حدیث کے اندر یہی مانتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، کہ وہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے ہے، لا تستقبلوا کا، کہ ہم پیٹ اور پشت نہیں کر سکتے اور منہ نہیں کر سکتے واش روم یوز کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف. یہ ایک وجہ پائی جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں مختلف مقامات پر، مختلف منزلوں پر، آج کی طرح نہیں تھا کہ 3 یا 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر مدینے سے مکے کو آ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. وہ چلتے تھے مدینہ سے تو ہفتہ یا 10 دن لگ جاتے تھے مکہ پہنچتے پہنچتے، بیچ میں پڑاؤ کرتے کرتے پہنچتے تھے. تو جس جگہ پڑاؤ کرتے تھے، ٹھہرتے تھے آرام کرنے کے لیے، پھر دوبارہ سفر جاری کرنے کے لیے، اس کو منزل کہتے ہیں. تو منزل پہ پڑاؤ ڈالتے تھے، بعض منزلوں پہ پڑاؤ ڈالا تو بعض صحابہ نے سمجھا کہ یہ بھی حج کا حصہ ہے، یعنی حج کا سفر کرو اور مدینے سے کرو تو یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہیے، یہ سنت ہے. جیسے مقام ابطح، ابطح ایک جگہ کا نام ہے جس سے مکہ کی وادی کو وادی بطحا بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، تو وہ ابطح ایک جگہ کا نام ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا. تو حضرت ابن عمر اور دوسرے صحابہ نے سمجھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہاں پہ ٹھہرنا یہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور مسنون عمل ہے. دوسرے صحابہ کہتے ہیں یہ اتفاقی چیز ہے، پڑاؤ کہیں تو ڈالنا ہی تھا تو یہاں ڈال لیا ہے. اختلاف پایا گیا، وہ اس کو مناسک کا یعنی عبادت کا حصہ سمجھ رہے ہیں، دوسرے صحابہ اس کو عبادت کا حصہ نہیں کہ اتفاقی بات سمجھ رہے ہیں. اختلاف پایا گیا اور اختلاف کی وجہ یہ نکلی، وہم و گمان یہ سمجھ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا، حج و عمرہ ایک ساتھ کیا. اور جاننے والے جانتے ہیں حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک حج افراد، کہ صرف حج کرے عمرہ نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ ایک احرام سے نہ 2 احرام سے، عمرے کے بغیر جو حج کیا جاتا ہے وہ حج افراد کہلاتا ہے. دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جس سفر پہ گیا ہے اسی ایک سفر میں عمرہ بھی کرے, اسی ایک سفر میں حج بھی کرے, اور حج کو الگ احرام سے کرے, عمرے کو الگ احرام سے کرے. پہلے عمرہ کیا, پھر حلال ہو گیا, کپڑے وپڑے پہن لیے, خوشبو لگا لیا, بال بال کٹا لیے, حلال ہو گیا پوری طرح. پھر اس کے بعد دوبارہ سے حج کے دن جب آئے تو اس نے پھر حج کے لیے احرام باندھا. تو یہ جو قسم کہلاتی ہے یہ حج تمتع ہے. ایک تیسری حج کی قسم ہے حج قران. حج قران کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام سے, جو یہاں سے یا اپنے ملک سے بندہ چل کے گیا ہے, اسی احرام سے عمرہ کرے, عمرہ ختم ہونے کے بعد وہ احرام سے نکلے نہیں, اسی حالت میں رہے, پھر جب حج میں حج کے ایام شروع ہوں تو مناسک حج اور رکعان حج اعمال حج کو ادا کرے. یہ حج قران کہلاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو کون سا حج کیا, اس میں کافی اختلاف ہے صحابہ کرام کا, سب کو تفصیلات کا پتہ نہیں تھا. اور اس وقت حج کے دنوں میں عمرے کا کرنا زمانے جاہلیت کی سوچ کی وجہ سے یہ تھا, گناہ کی بات سمجھی جاتی تھی کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے, گناہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسم بھی مٹانی تھی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حج بھی کرنا ہے اور عمرہ بھی کرنا ہے. جن تک یہ حدیث پہنچی انہوں نے کہا کہ حج و عمرہ دونوں نے کیا, جن تک نہیں پہنچی وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گناہ کی بات ہے, حضور کیسا کر سکتے ہیں, لہذا صرف حج کیا. پھر جن لوگوں نے سمجھا کہ بھائی حج و عمرہ دونوں کیا, انہوں نے پھر کہا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا, تمتع والا حج کیا, دو احرام سے حج کیا یا ایک احرام سے حج کیا, یہ اختلاف ان کے درمیان پایا جا رہا. صحابہ میں کافی اختلاف اس بارے میں. کیوں پایا گیا؟ کیونکہ سب کو پوری تفصیلات کا علم نہیں ہے, سب اپنے اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں, تو وہم و گمان کا یہ اختلاف ہوتا ہے. یہ متعدد وجوہ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ریزنس ہوتے ہیں اختلاف کے, اور بالکل معقول وجوہات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے, نفسانیت نہیں ہے کہ وہ بول رہے ہیں تو ان کے اگینسٹ ہم کو بولنا ہے, ایسا نہیں ہے. یا خامخواہ ہم کو بھی بول کے مشہور ہونا ہے, ان کے خلاف میں بول کے مشہور ہونا ہے. جیسے آج کل یہ بڑی سستی شہرت کا رواج آج دنیا کے اندر آ گیا کہ بڑے علماء پہ تنقید کر دو, پھر اس کے بعد میں ہمارے اوپر جو کامنٹس آئیں گے وہ ہم کو مشہور کر دیں گے, جو دنیا کا پہلے سے ہی بہت سستی شہرت کے پانے کا ایک سورس رہا ہے, آج وہ کافی زور و شور کے ساتھ میں چل رہا ہے, خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر. جاننے والے جانتے ہیں, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, پانے والے پا رہے ہیں. یہ وجوہات سے اختلاف پائے جاتے ہیں. اب ان اختلافات نے کہاں کہاں اثر ڈالا, اور یہ اختلاف کیا شریعت کے اندر برے ہیں, یعنی یہ ایسا کرنا گناہ ہے, ایسا کرنا برا ہے, اس کو پھوٹ ڈالنا بولیں گے, اس کو تفرقہ بولیں گے, فرقہ واریت بولیں گے یا نہیں بولیں گے, پھر صحابہ اس فرقہ واری اس اختلاف کے باوجود آپس میں رہتے کیسا تھے, قرآن نے اس کے باوجود ان کو کیا ٹائٹل دیا ہوا ہے, پھر اس کے اثرات بعد کی صدیوں کے اندر, بعد کی امت میں, بعد علماء میں اور ان کے علمی تفصیلات کے اندر اس کا کیا اثرات مرتب ہوئے, یہ ساری تفصیلات بھی انشاءاللہ پھر آئندہ جمعات کے اندر عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول کی, اور فہم صحیح فہم سلیم عقل سلیم کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.